أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، آمنت بالله صدق الله العظيم.
اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں مت داخل ہو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے انسیت حاصل کر لو، اور یہاں تک کہ تم گھر والوں کو سلام کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم یاد رکھو گے. اور اگر تم گھروں میں کسی آدمی کو نہ پاؤ تو پھر ان گھروں میں مت داخل ہو، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو یا ایسے مکانات میں داخل ہو کہ جو غیر مسکون ہے، یعنی جن میں رہائش نہیں ہے.
تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کسی کی رہائش نہیں ہے، اور اس میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق بھی ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 آیات، تین آیات ہیں. یہی آیات گزشتہ ہفتے بھی تلاوت کی گئی تھیں، اور شروع کی دو آیتوں کا کچھ خلاصہ اور تفسیر بھی بیان کر دیا گیا تھا، لیکن تیسری آیت باقی رہ گئی تھی. اس کے علاوہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان آیات کی تفسیر میں فقیہ امت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معرف القرآن میں 10 سے زیادہ صفحات لکھے ہیں، اور بڑی اہم باتیں انہوں نے اور اہم اہم مسائل ان صفحات میں درج کیے ہیں. تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ باتیں بھی مختصر طور پر آپ حضرات کو میں پڑھ کر سنا دوں یا ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ان آیات کی تفسیر کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کا جو گھر ہے وہ اس کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، ڈیپ ڈیپ انجام دیتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، پھر آدمی رات کو اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اب چاہے وہ باقاعدہ گھر ہو یا ہاسٹل کا کمرہ ہو یا کوئی بھی جگہ جہاں انسان رات کو آرام کرتا ہے، اب یہ جو گھر ہے یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النحل میں ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ گھر کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے احسانات ذکر کرتے ہوئے یہ آیت ذکر کی ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خاص طور پر گھروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر جو ہیں وہ سکون کی جگہ ہیں، اور اس سے ایک بڑی بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر وہ ہے جہاں پہنچ کر آدمی کو سکون ملے۔ اگر گھر پہنچے پتہ چلا کہ وہاں بھی ہنگامہ مچا ہوا ہے بازار والا، اور جناب ایک آدمی دوسرے کے اوپر چیخ رہا ہے، ماں جو ہے وہ بچوں کے اوپر چیخ رہی ہے، بچے علیحدہ چیخ رہے ہیں، ادھر شوہر نے بھی جا کے چیخنا شروع کر دیا، ادھر بھی ساس بھی کچھ بول رہی ہے، ادھر نن بھی کچھ بڑبڑا رہی ہے، تو وہ گھر کیا گھر ہوا کہ جس میں رہنے والوں کو سکون ہی نہیں ہے؟ ارے بھائی، گھر تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں سکون ہو۔ آدمی بازار میں ہوتا ہے تو شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں بھاگا جائے، گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں شور مچایا جائے، گھر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں ہنگامہ ہو۔ گھر تو اللہ تعالی نے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ملتان میں، میں لاہور میں رہتا تھا، ملتان حاضر ہوا اپنے شیخ کی خدمت میں، تو میں بھی حاضر تھا، اور بھی کچھ حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، سکھر سے بھی، لاہور سے بھی، ملتان کے بھی حضرات تھے، کچھ مشائخ تھے، علماء تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، اور ہم سب ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ تو حضرت نے اپنی خانقاہ کا ذکر کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا، اور پھر ہمارا بھی ذکر کیا کہ آپ لوگ یہاں ہیں، اور پھر یہ فارسی کا شعر پڑھا کہ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، جنت تو وہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، کسے را با کسے کارے نہ باشد، کسی آدمی کو دوسرے آدمی سے کوئی کام نہ ہو۔ تو اللہ تعالی نے جو گھر بنایا ہے وہ سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اگر سکون ہے تو گھر ہے، اور اگر سکون نہیں، سکینت نہیں، مسکنت نہیں، ہنگامہ ہے، شور ہے، اور ایک دوسرے کے جناب تان تشنی ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت ہے، کسی کی پرائیویسی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ گھر گھر نہیں ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر تشریف لائیں، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، اور یہ فرمایا کہ آپ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو سلام عرض کیجئے ان کے پروردگار کی طرف سے، اللہ نے ان کو سلام کے حلوایا ہے. ایسی بیوی نبی کی بیوی کہا کہ ان کو اللہ تعالی نے سلام کہلوایا ہے اور آپ پروردگار کا سلام ان کو پہنچائیے اور ان کو بشارت دیجئے کہ جنت کے اندر ان کو ایک محل ملے گا موتیوں کا, موتی کا محل ہوگا, لا صخب فیہ ولا نصب, کہ جس میں نہ شور ہوگا نہ تکان ہوگی, جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکان ہوگی. تو حدیث شریف میں جو یہ آتا ہے تو میں اس کو پڑھ کے بڑا حیران ہوا. میں نے کہا تو گویا تفسیر ہو گئی قرآن مجید کی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پروردگار کی طرف سے بشارت دی کہ ان کو جنت کا جو محل ملے گا لا صخب فیہ ولا نصب, کہ اس میں نہ شور ہوگا نہ تکان ہوگی. تو اگر کسی گھر کے اندر شور ہے, ہنگامہ ہے, تو وہ گھر گھر نہیں ہے مولانا, وہ رہائش گاہ نہیں ہے, وہ تو بازار ہے. اسی طرح گھر وہ ہے جہاں تکان نہ ہو. اگر سب ایک دوسرے سے تھک رہے ہیں, باپ جو ہے وہ بھی تھکا ہوا ہے, ماں بھی تھکی ہوئی ہے اور بچے بھی تھکے ہوئے ہیں, گھر پہنچ کے بھی راحت نہیں ہے. بھئی گھر تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر کے اپنے کاموں سے فارغ ہو کے گھر میں جائے اور آرام اور سکون کے ساتھ کچھ دیر اور کچھ وقت خاموشی سے گزار لے. تو اگر وہاں بھی تکان ہے اور شور ہے اور ہنگامہ ہے تو وہ گھر گھر نہیں ہے. تو چونکہ گھر حقیقت میں وہ ہے کہ جس میں سکون ہو, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, تو اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے یہ احکام دیے ہیں کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کے سکون میں خلل مت ڈالو, اس کی سکینت میں خلل مت ڈالو, کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. وہ آدمی اپنے گھر گیا ہے آرام کرنے کے لیے گیا ہے, آپ اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچ گئے. اب بھائی آپ باہر جو ہے وہ کام کا وقت ہے, کام میں آپ اس سے کام لے لو, لیکن جب وہ گھر گیا ہے تو گھر کے اندر بہتر تو یہ کہ اس سے کام نہ لیا جائے بلکہ اس کو وہاں راحت جو پہنچ رہی ہے اس کو پہنچنے دی جائے تاکہ بعد میں وہ راحت حاصل کرے گا تو باہر نکل کر صحیح طریقے سے پھر کام کر سکے گا. اگر گھر میں ہی آرام نہیں ملے گا تو پھر باہر جا کر کیا کام کر سکتا ہے وہ. اور اسی لیے سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی منع کر دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے مت بلایا کرو, آواز مت دیا کرو. آپ گھر تشریف لے گئے ہیں, سارا دن آپ ہی کے صحابہ ہی کے کام میں تو رہتے تھے, اب اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو وہاں بہتر یہ کہ ان کو چھوڑ دو. اسی طرح قرآن نے فرمایا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم, اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ خود آپ باہر نکل کر ان کی طرف جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کچھ دیہاتی حضرات آئے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے اور جا کر پکارنے لگے اخرج یا محمد اخرج, باہر تشریف لائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حیا والے تھے, اخلاق والے تھے, آپ باہر تشریف لے آئے, آپ نے ان کا کام کر دیا, لیکن قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ تم اس طریقے سے نبی کو آوازیں دے کر مت بلایا کرو بلکہ باہر صبر سے کام لو, خود نبی باہر آئیں تب ان سے تم جو بات کہنی ہے وہ کہہ دیا کرو. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی روایت لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصاری صحابہ کے گھر پہ حاضر ہوتا تھا, اگر ان کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ عبداللہ ابن عباس باہر موجود ہیں تو وہ فوراً مجھے بلا لیتے, لیکن میں دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا, پوری دوپہر میں باہر بیٹھا رہتا تھا اس خیال پر کہ کسی وقت تو نکلیں گے, جب باہر نکلیں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا. پھر وہ صحابی باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس آپ یہاں لیٹے ہوئے ہو دیوار کے سائے میں, کب سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں وقت سے، کہا تم بلا لیتے، کہا کہ نہیں ہمیں ہمیں اپنے علماء کی اکرام کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو وہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ماتھا چومتے، ان کا ہاتھ چومتے اور فرماتے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہو اور ہمیں اہل بیت کا اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ محبت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اہل بیت کی کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے احتراز کیا جائے۔ تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں مت داخل ہوا کرو، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہا، یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو۔ اور گزشتہ ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ انسیت حاصل کر لو، اس کا مقصد استیذان ہے کہ اجازت لے کر پھر جاؤ اور سلام کرو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حتی تستاذنو کے بجائے حتی تستانسو کا لفظ اختیار فرمایا۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، پہلا یہ کہ استیذان جو ہے وہ استیناس کے لیے ہے، استیناس کا مطلب دوسرے کو اپنے سے مانوس بنانا، دوسرے کو اپنے سے مانوس بنانا۔ دیکھیے آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ نے آہستہ آہستہ اس کو کٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں فلاں ہوں، کیا اس وقت آپ کو ملنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی اگر میں آپ سے دو چار منٹ کی بات کر لوں؟ کہا نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں آ جاتا ہوں، بات کر لی۔ یہ ہے استیناس۔ دوسرا طریقہ ہے استحاش، کہ اس کو وحشت میں ڈالنا۔ آپ پہنچے، آپ نے تھڑ 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 دروازہ زور سے پیٹا، وہ سمجھا پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، بھائی کیا بات ہے، خیریت تو ہے، کیوں پیٹ رہے ہو؟ مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے ایک دینی مسئلہ پوچھنا ہے، فوراً بتائے مجھے۔ اب یہ ہے استحاش، کہ آپ نے اس کو وحشت میں ڈال دیا۔ تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت لفظ اختیار فرمایا کہ یہ جو استیذان ہے اس میں بھی آدمی کو دوسرے کو وحشت میں نہیں ڈالنا چاہیے، وحشیوں والا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسیت والا، مانوس بنانے والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے روایات میں پیچھے گزرا ہے، پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دستک بھی دیتے تھے تو اپنے ناخنوں سے دستک دیتے تھے، انگلی بھی نہیں مارتے تھے، ناخن مارتے تھے تاکہ زور سے آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ زور سے آواز پیدا ہوگی دوسرے آدمی کو وحشت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے بچہ سو رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی بوڑھا آدمی آرام کر رہا ہو، آپ نے زور سے گھنٹی بجا دی، آپ نے زور سے جناب دروازہ کٹکھٹا دیا، تو دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب خود آدمی کے اوپر یہ گزرے۔ میں جب مجھے دل کا دورہ ہوا تو دل کے دورے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ کوئی ان سے زیادہ بات بھی نہ کرے، دو مہینے تک یہ مسلسل سیدھے لیٹے رہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے پھر مجھے بٹھا دیا، چلا دیا، ورنہ ڈاکٹر تو بالکل نا امید سے ہو رہے تھے۔ خیر مجھے بالکل لٹا دیا، اور پھر جب مجھے گھر بھیجا تو یہ کہا کہ دو مہینے تک یہ مسلسل سیدھے لیٹے رہیں، اشارے سے نماز پڑھیں، اور ان کی گھنٹی بند کر دیں، گھر کی گھنٹی بند کر دیں، کیونکہ گھنٹی جب بجے گی زور سے تو ان کا دل متاثر ہوگا اور یہ گھبرائیں گے۔ اور باقی بات ہے، جب گھنٹی بجتی ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں بھائی کون ہے، لاؤ جا کر دیکھو، ایسا نہ ہو بیچارہ باہر کھڑا رہے، دھوپ میں کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کیا کون آیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب قرآن مجید نے حتی تستانسو کا ایک لفظ رکھا لیکن ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب تم کسی گھر میں جا کر اجازت طلب کرو تو انسیت کے ساتھ اجازت طلب کرو، وحشت کے ساتھ اجازت طلب مت کرو۔ اس کو قرآن نے فرمایا، اے ایمان والو، گھروں میں مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ، یہاں تک کہ انسیت حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلیہا، اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ پھر سلام کے بھی دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو کر یہ کہیں السلام علیکم ادخل، السلام علیکم مجھے کام ہے آپ سے میں مل سکتا ہوں یا میں اندر آ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر یہ سلام کیا جائے، دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت لی جائے. اگر آپ نے دروازہ کھول دیا اور اندر جھانک کر یہ کہا کہ جی اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں، ارے بھائی آ تو گئی ہو تم، اپنی گردن مبارک تو تم نے اندر ڈال ہی دی ہے، جب اپنی گردن اندر ڈال دی ہے تو اندر تو آ گئے ہو. ایک صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسی طریقے سے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، تو آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ جو اجازت طلب کی جاتی ہے یہ نگاہ کی وجہ سے طلب کی جاتی ہے. اگر آپ نے اپنی گردن اندر ڈال دی یا نگاہ اندر ڈال دی پھر آپ نے اجازت لی، وہ اجازت نہیں ہے، آپ تو اندر چلے گئے دیکھ لیا آپ نے. تو اجازت تو یہ ہے کہ آپ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں اور اندر اپنی نگاہ کو نہ دوڑائیں اور باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کریں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اجازت کے گھر میں دیکھ رہے تھے باہر کھڑے ہو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی تھی ایک لمبی سی جس سے اپنی کمر کو اور اپنے سر مبارک کو کھجا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو باہر کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کنگھی تیری آنکھ میں مارتا. اور پھر یہ فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت جو طلب کی جاتی ہے وہ نگاہ کی وجہ سے طلب کی جاتی ہے. تو اس لیے آدمی کو اجازت حاصل کرنی چاہیے. اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر اسی طرح گھنٹی بجائے تو ریخوں سے یا دروازے کی جھرری سے اندر نہیں جھانکنا چاہیے کہ کون آ رہا ہے یا کون آ رہی ہے، بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر آدمی ہلکی سی گھنٹی بجا دے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، اور وقفے کے بعد تیسری مرتبہ، پھر اجازت مل جائے چلے جائے، اندر چلے جائے، نہ اجازت ملے واپس چلے جائے، جیسا کہ آگے قرآن مجید کی آیت کے اندر آ رہا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی شروع میں السلام علیکم کہے، اجازت طلب کرے، پھر جب دوسرا سامنے آ جائے تو پھر اس سے دوبارہ سلام کہے اس کو السلام علیکم. تو پہلا سلام ہوگا اجازت کے لیے، دوسرا سلام ہوگا تحیہ کے لیے، اور تیسرا سلام ہوگا جب آپ واپس جائیں گے سلام ہوگا وداع کے لیے. اور اسی لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں جاتے تھے تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ باہر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اجازت لینے کے لیے السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر جب وہ کہتا جی ضرور تشریف لائیے باہر آتا آپ کو تو جب ملاقات ہوتی پھر آپ فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد جب گھر سے واپس جا رہے ہوتے پھر کہتے السلام علیکم، تو تین مرتبہ آپ سلام کرتے تھے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی گھنٹی بجا دے یا کارڈ بھیج دے یا کسی اور طریقے سے اطلاع کر دے، سلام نہ کرے، پھر اس کے بعد جب سامنے وہ آدمی آ جائے جس سے ملنا ہے پھر آپ اس کو سلام کریں یا وہ آپ کو سلام کرے اور سلام کا جواب دیں، یہ بھی جائز ہے. قرآن مجید نے حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا جو فرمایا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استئناس پہلے ہو سلام بعد میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حتی تستانسوا یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کرو، مت داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے علاوہ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے انسیت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم یاد رکھو گے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. اب گھر ہے، آپ نے اجازت مانگی لیکن اجازت نہیں ملی، یعنی کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ہو ہی نہ, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو مگر سو رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو, ہو سکتا ہے کہ غسل خانے میں ہو, یا اور کوئی مجبوری ہو کہ وہ اٹھ کر نہ آ سکتا ہو. تو ایسی صورت میں دروازے پر کھڑے ہو جانا, مسلسل دروازے کو پیٹتے رہنا یا مسلسل گھنٹیاں بجانا, یہ شرن جائز نہیں ہے. آدمی کو 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے. اگر 3 مرتبہ میں اجازت مل جائے ٹھیک ہے, ورنہ پھر واپس آ جائے. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. آپ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا السلام علیکم, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے پھر فرمایا السلام علیکم, انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے 3ری مرتبہ فرمایا السلام علیکم, انہوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو دعا ہی مل رہی ہے. 3 مرتبہ کے بعد آپ واپس تشریف لے جانے لگے. وہ دوڑ کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, میں آپ کا سلام کا جواب دے رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ تاکہ مجھے اگلا سلام بھی مل جائے. آپ اندر تشریف لے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی. آپ تشریف لے گئے, انہوں نے کچھ کھانے کی چیز پیش کی, آپ نے اس کو چکھا اور پھر واپس تشریف لے آئے. اور یہی طریقہ اختیار کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ, کہ ابو موسیٰ اشعری تشریف لے گئے اور جا کر سلام عرض کیا اور یہ کہا ذا عبداللہ ابن قیس یستأذن, السلام علیکم, میں عبداللہ ابن قیس ہوں, اندر آنا چاہتا ہوں. عمر فاروق مصروف تھے, جواب نہیں دیا. اگلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہذا ابو موسیٰ, میں ابو موسیٰ ہوں, اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہوں. اب عمر فاروق نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. 3ری مرتبہ انہوں نے کہا ھذا الاشعری, عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ الاشعری. ہر حیثیت سے انہوں نے اپنا تعارف کرایا, لیکن جب 3 مرتبہ میں اجازت نہیں ملی واپس آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ 3 مرتبہ کے بعد آپ کیسے چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ یہی سنت ہے. کہا سنت ہے, اس کو ثابت کرو. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کے پاس پہنچے اور دوسرے صحابہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ باقی یہی سنت ہے کہ آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے. اگر اجازت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اجازت نہیں ملتی تو آدمی کو وہاں اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ واپس آ جانا چاہیے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ, فلا تدخلوها, تو تم ان گھروں میں مت داخل ہو, حتی یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس آ جایا کرو, یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ ایک مشہور عالم ہے تابعی, تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے بڑی تمنا رہی کہ کوئی تو آدمی ایسا ہو جو اس آیت پر عمل کرے. فرماتے تھے کہ میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, دروازہ کھٹکھٹاتا تھا یا 3 مرتبہ اجازت لیتا تھا تو وہ 2ری مرتبہ میں یا 3ری مرتبہ میں مجھے اندر بلا لیتے تھے. لیکن میری خواہش رہی کہ کاش کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ نہیں جی, آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, پھر تشریف لائیے گا اور میں واپس آ جاؤں, تاکہ مجھے قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کی توفیق ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارجعوا فَارْجِعُوا, اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر واپس چلے جایا کرو. معلوموں کے آدمی کو تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اندر سے وہ یہ کہیں کہ جی میں اس وقت نہیں مل سکتا, تو آپ کسی اور وقت تشریف لے آئیے یا میں خود آ کر آپ سے مل لوں گا, تو آدمی کو اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ واپس چلے جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ دوسرے آدمی کوئی معذور ہوگا. قرآن نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جایا کرو. اب کون ہے ہم میں سے جو اس آدمی پر، کون ہے جو اس پر عمل کرے؟ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، کل تشریف لائیے گا، تو ہم کہیں گے کبھی بھی عمر بھر تیرے دروازے پہ نہیں آؤں گا. غصہ، کیونکہ اب غصہ ہے، تکبر ہے، اب وہ بھائی بندی والی اخوت محبت جو ہے وہ لوگوں سے ختم ہو چکی ہے، اور اپنی عظمت کا خیال ہے، دوسروں کی راحت کا یا دوسروں کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے. بس میں چاہ رہا ہوں تو دوسرے کو ضرور ملنا چاہیے، چاہے اس بیچارے کو کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جایا کرو، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے، سارا تکبر دور ہو جائے. کوئی آپ سے کہہ دیجیے میں اس وقت آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ جو ہے نا واپس تشریف لے جائیے، اور آپ کی طبیعت پہ ذرا اثر نہ ہو، اور آپ کہیں کہ بھئی اس نے کہا ہے، قرآن کا حکم یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، مجھے کچھ سے کوئی شکایت نہیں. معلوم ہے کہ یہ جو واپس جانے والا ہے یہ تکبر سے بالکل صاف ہے، تکبر سے بالکل صاف ہے، کیونکہ متکبر آدمی ضرور ناراض ہوگا، اور جو آدمی متکبر نہیں ہوگا، اندر اس کے تواضع ہوگی، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی عذر ہو تو میں کل آ جاؤں گا، یہ جب موقع ہوگا پھر دوبارہ چکر لگا لوں گا. تو قرآن نے یہ بات فرمائی کہ اگر تم واپس چلے جاؤ گے، اگر وہ کہے چلے جاؤ اور تم واپس چلے جاؤ گے، تو اس میں تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے لیے بڑا تزکیہ ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون متکبر ہے، کون متکبر نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو آدمی سلام میں ابتدا کرے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. ایک آدمی آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے اندر تکبر یا تو ہے نہیں یا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ جو متکبر ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ یہ دوسرا مجھے سلام کرے، کیونکہ میں ہوں، تو اس لیے دوسرے کو وہ چاہے گا کہ جناب وہ مجھے سلام کرے. لیکن اگر کوئی خود آگے بڑھ کر سلام کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر سے بری ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھئی اس وقت میں آپ سے نہیں مل سکتا، آپ تشریف لے جائیے پھر کسی وقت آئیے گا، اور وہ آدمی بغیر کسی ناراضگی کے چلا جائے، معلوم ہوگا اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، انتہائی پاکیزہ آدمی ہے. تو قرآن نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو، یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تیسری آیت جس کا بیان رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عمارتوں میں داخل ہو جن میں رہائش نہ ہو، ایسے گھروں میں داخل ہو، ایسی عمارتوں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہائش نہ ہو. فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کسی کی رہائش نہیں ہوتی، مثلا یہ مسجد ہے. اب مسجد میں جب آپ آئیں گے کس سے اجازت لیں گے؟ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسجد جو ہے یہ ہر آدمی کے لیے کھلی ہوئی ہے. جو بھی نمازی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے فرض نماز کے لیے، تو آئے تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لوگ نماز میں مصروف ہیں یا عبادت میں یا تلاوت قرآن میں مصروف ہیں تو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، خاموشی سے آئے، آ کے بیٹھ جائے، بلکہ بیٹھ کے آ جائے، بلکہ یا تو نماز پڑھے ورنہ وہ بھی تلاوت شروع کر دے. تو اسی طرح اور ایسی جگہیں کہ جن میں رہائش نہ ہو اور وہاں آدمی کو فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو، تو وہاں بھی بغیر اجازت کے جانا جائز ہے۔ ابھی بہت ساری جگہیں، ہسپتال ہے، دکانیں ہیں، اب ظاہر ہے دکان میں آپ جاتے ہیں تو دکان میں دکاندار سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کپڑے کی دکان ہے یا جناب ڈبل روٹی کی دکان ہے، فلاں کے میڈیکل اسٹور ہے، تو وہاں آپ کھڑے ہو کر باہر اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے یہ صاف بات ذکر فرما دی کہ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتاً، کہ تم ایسے مکانات میں داخل ہو، اور بہتر یہ کہ اس کا ترجمہ کر لیا جائے ایسی عمارتوں میں داخل ہو، غیر مسکونت، کہ جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہی جگہ جہاں آپ کے لیے داخل ہونا جائز تھا، اس کے کسی حصے میں اگر رہائش ہوگی یا کوئی کمرہ کسی کے لیے مخصوص ہوگا، وہاں آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، نہ اپنی گردن اندر داخل کر سکتے۔ آپ مسجد میں تو جا سکتے ہیں، لیکن مسجد کے ساتھ فرض کیجئے امام کا کمرہ ہے یا مؤذن کا کمرہ ہے، اب وہ اس کی خلوت کی جگہ ہے، وہاں پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، یا قیلولہ کر رہا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہے، مسجد میں تو آپ بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جو مؤذن کا کمرہ ہے، امام کا ذاتی کمرہ ہے، اس میں آپ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، وہاں استئذان واجب ہوگا اور اجازت اسی طریقے سے طلب کی جائے گی جیسا کہ گھروں میں اور رہائش گاہوں میں اجازت طلب کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتاً، کہ تم ایسے عمارتوں میں داخل ہو جاؤ، غیر مسکونت، جس میں کسی کی رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اس میں تمہارے لیے فائدے کا حق ہو۔ متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، استمتاع نفع اٹھانا، اور لکم لام استحقاق کے لیے ہے، تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ فیہا متاع لکم، کہ جس میں جس سے فائدہ اٹھانے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اور اس میں ایک لطیف بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ بعض پبلک مقامات ہوتے ہیں مگر داخلہ ان میں محدود ہوتا ہے، تو اگر آپ کو حق ہے وہاں جانے کا تو آپ جا سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، اس کا بعض حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہر آدمی جا سکتا ہے، لیکن بعض حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ٹکٹ نہیں دکھائیں گے، چاہے آپ کے پاس ریل کا ٹکٹ ہو یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہو یا دوسرا ٹکٹ ہو، اس وقت تک آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے تو آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ حق حاصل نہیں ہے پھر آپ کے لیے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، فرمایا کہ فیہا متاع لکم، کہ ان عمارتوں میں تمہیں نفع اٹھانے کا حق ہو، تمہیں حق ہو، مثلا ایئرپورٹ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہسپتال ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، اس میں آدمی بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے بشرطے کہ وہاں اس کو جانے کا حق ہو، اجازت ہو اس کو عرفاً قانوناً۔ اور پھر جب وہاں داخل ہوگا تو جو جگہ جن جگہوں میں کسی کی رہائش نہیں ہے یا جو خلوت کے لیے خاص نہیں ہے، وہاں تو بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے، مدرسے میں آپ داخل ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کو کوئی کام ہے، آپ ہسپتال میں جا سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ادارے جو پبلک مقامات کہلاتے ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں، لیکن انہی جگہوں میں اگر کوئی خاص کمرے ہوں جو خلوت کے لیے ہوں، وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ ہسپتال میں آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ ہر ایک کے کمرے میں داخل ہونا شروع کر دیں، اس کی کیسی اجازت ہوگی؟ وہاں آپ کو باہر کھڑے ہونا ہوگا، اور تین مرتبہ بڑی ہی استیناس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انسیت کے ساتھ اجازت حاصل کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کو قرآن نے فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں یا ایسی عمارتوں میں جن میں رہائش نہیں ہے، فیہا متاع لکم، جس میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تم کس نیت سے جا رہے ہو. بسا اوقات آدمی جا دیکھنے میں وہ بری نیت نظر نہیں آتی, لیکن اندر نیت اس کی خراب ہوتی ہے. اس کو قرآن نے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کو ظاہر کر رہے ہو اور کن چیزوں کو تم چھپا رہے ہو. تو اپنے نیت کو بھی ٹھیک رکھو, اور جہاں جانے کا تمہیں حق حاصل ہے وہاں جا سکتے ہو, اور جہاں جانے کا حق حاصل نہیں ہے وہاں بغیر اجازت لیے آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, پھر میں معرف القرآن سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کے بھی سناؤں گا, اور کچھ اس کی مختصر بات تفسیر بھی. اے ایمان والو, مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہوں, یہاں تک کہ تم انسیت حاصل کر لو اور گھر والوں کو سلام کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, امید ہے کہ تم یاد رکھو گے. اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو ان گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس آ جایا کرو, یہی بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی ہے. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی عمارتوں میں داخل ہو جہاں کسی کی رہائش نہ ہو اور جہاں تمہیں حق ہو فائدہ اٹھانے کا. اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات یہ لکھی ہے کہ جب اجازت لی جائے گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا گھنٹی بجائی جائے یا باہر کھڑے ہو کر آدمی کہے السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تو جب اندر سے پوچھا جائے کون ہے تو جواب میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے میں جو ہے نا یہ میں یہ تو بکری ہے, تو یہ میں جو ہے اردو میں مثل مشہور ہے میں کے گلے پہ چھری میں کے گلے پر چھری. اور یہ خود واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر دروازے پہ ہلکے سے دستک دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب ہیں, تو جابر ابن عبداللہ نے فرمایا انا میں. آپ نے فرمایا انا میں یہ کیا ہے؟ مقصد یہ کہ نام بتانا چاہیے کہ میں جابر بن عبداللہ ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ کہنا میں یہ بالکل لا حاصل ہے, برا طریقہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور فرمایا اس سے بھی زیادہ بدترین حرکت وہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ اجازت طلب کرتے ہیں, گھنٹی بجائی, جب اندر سے پوچھا کون, اب خاموش, جواب ہی نہیں دیتے, کہتے خود ہی یہ باہر آئے گا تو بتاؤں گا اس کو. ارے بھائی وہ کیا, وہ پوچھ رہا ہے اندر سے کون صاحب, اب آپ خاموش ہیں. اگر انا کہیں تو بھی غلط, اور بالکل خاموش رہیں تو بھی غلط. آپ کو صاف کہنا چاہیے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, یعنی اس انداز سے کہنا چاہیے کہ اندر کا آدمی سمجھ سکے کہ باہر کون آیا ہے. اور پھر وہ آپ سے ملنا چاہے تو مل لے, اور نہ ملنا چاہے تو آپ سے کہہ دے کہ اس وقت میں نہیں مل سکتا, آپ تشریف لے جائیے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ برا طریقہ یہ ہے جو آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازے پر دستک دی, جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہے تو خاموش کھڑے ہیں, کوئی جواب ہی نہیں دیتے. یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے, جس سے استئذان کی مصلحت فوت ہو جاتی ہے. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ روایات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استئذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازے پر دستک دی جائے, بشرطے کے ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتلا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے. لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبرا اٹھے, بلکہ متوسط انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو چلی جائے لیکن وحشت نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ پھر آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ جو آج کل گھنٹی کا طریقہ ہے اس کی بھی اجازت ہے، اسی طرح اگر کارڈ اندر بھیج دیا جائے کہ جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں من فلاں ہوں اور میرا تعارف یہ ہے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے کو پتہ چل جائے، اس کے ذریعے سے اگر اجازت طلب کی جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی بحث کے بالکل آخر میں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اجازت نہیں لینی چاہیے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ لیکن آگے حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے، مثلا اس نے اپنے بیٹے کو کہا یا اپنے خادم کو کہا کہ بھئی فلاں کو بلا کر لے آؤ، مثلا صدر صاحب ہیں یا نائب صدر صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں، انہوں نے کسی کو بھیجا کہ بھئی فلاں کو بلا لاؤ، اب وہ آگے آگے، اب آپ اس کے پیچھے پیچھے، اب اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اب اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ آنے والا بلانے والا بھیجا گیا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اگر آدمی چلا جائے، اسی کو حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کسی نے بلا کر بھیجا ہے اگر وہ اس کے قاصد کے ساتھ ہی آ گیا تو اب اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا، کچھ دیر کے بعد آیا، آدھے گھنٹے بعد، پون گھنٹے بعد، پھر اجازت لینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعی احدکم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن، کہ اگر کسی آدمی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے تو یہی اس کے لیے اندر آنے کی اجازت ہے۔ پھر اسی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی فون سے متعلق بھی کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو ایسے وقت میں ٹیلی فون کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ گھر تو ہوتا ہی اس لیے کہ وہاں آدمی سکون سے کچھ دیر گزار لے، اب گھر میں اگر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی، ٹیلی فون کرنے والے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت میں فون نہ کرے کہ جو کسی کے آرام کا، سونے کا، یا کھانے پینے کا، یا نماز کا وقت ہو۔ سوچ سمجھ کر، رات کو آپ نے 12:30 بجے کسی کو فون کر دیا، اب وہ بےچارا گھنٹی سنتے گھبرا جائے گا کہ پتہ نہیں خدا خیر کرے کس کے مرنے کی اطلاع آئی ہے۔ تو ایسے وقت میں فون کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، معرف القرآن، تفسیر معرف القرآن میں اس زمانے کی بات ہے جب وہ پی ٹی سی ایل والے فون ہوا کرتے تھے۔ صرف یہ جو موبائل فون اب آپ کے اور میرے جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں جس میں ہر وقت گھنٹیاں ہی بجتی رہتی ہیں، صبح بھی، شام بھی، مسجد میں بھی اور ہر جگہ، اس وقت تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ جو ٹیلی فون کے مسائل لکھے ہیں، یہ اس زمانے کے جب موبائل فون ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، گھر میں ایک فون ہوتا تھا، ہر کمرے میں بھی نہیں ہوتا تھا، ایک فون ہوتا تھا اور وہ بھی اتفاق سے کبھی کبھار بجتا تھا۔ اور اس زمانے کی بات تو ہم خود عین شاہد ہیں کہ اس زمانے میں اگر ایک شہر سے دوسرے شہر ملانا پڑتا تھا تو اس کے لیے ٹرنک کال بک کرانی پڑتی تھی۔ ہم لاہور میں ہوتے تھے، اگر اپنے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنا چاہتے تھے تو ہمیں ٹرنک کال ملوانی پڑتی تھی، یعنی ہم آپریٹر کو کہتے تھے، ٹیلی فون والے محکمے کو فون کر کے کہ ہمیں کراچی میں اس نمبر پر بات کرنی ہے، تو وہ پوچھتا تھا پی پی کریں گے یا بغیر پی پی کے۔ پی پی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص معین شخص سے بات کرنی ہے، کسی پرسنل پرسن سے بات کرنی ہے، تب تو وہ نام لکھ دیتا تھا۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ آدمی موجود ہے تب تو بات ہوگی، اور اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی۔ پھر وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ 3 منٹ بات کریں گے، 6 منٹ۔ 3 منٹ کے پیسے کم ہوتے تھے، 6 منٹ کے پیسے زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب فون کرنا بھی ایک بڑا مرحلہ تھا، یعنی مشکل تھا۔ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ لاہور میں ہوتے تھے، کبھی کراچی سے فون آتا تھا، ٹرنک کال آئی ہے، اس کا مطلب کہ کراچی سے فون آیا ہے، تو ہمارے والد صاحب فوراً دعا کر یا اللہ خیر ہو، یعنی دوسرے شہر سے جو کال آئی ہے اس کا مطلب کہ کوئی بڑی پریشانی کی بات ہے، جبھی تو کال کی ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ دھڑا دھڑ ہر وقت ٹیلی فون بج رہا ہوتا ہے، اور جس آدمی کے جتنے زیادہ تعلقات ہیں اتنے ہی زیادہ ٹیلی فون بجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے کئی اقابر جو ہے وہ نمبر بدلتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ پرانے نمبر لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں، وہ وقت بے وقت جب جی چاہتا ہے کسی کا وہ فون کر دیتا ہے۔ پھر ہمارے نمازوں کے اوقات میں بڑا فرق ہے، اب بعض لوگ بےچارے پنجاب سے یا سرحد سے فون کرتے ہیں، ان کے ہاں مغرب ہوئے تقریباً 45 منٹ گزر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے نفلیں وفلیں پڑھ کے اذکار کر کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اب وہ فون کرتے ہیں کہ اب تو مولوی صاحب فارغ ہو چکے ہوں گے نماز سے، اور مولوی صاحب اسی وقت مغرب میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے لیے، پون گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت مفتی صاحب تو اس وقت لکھ رہے ہیں جب پی ٹی سی ایل کا فون ہوتا تھا اور کوئی موبائل فون نہیں تھا، کہ اس فون کو دوسروں کے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ جب اس وقت میں یہ حکم تھا تو جو آج کل موبائل فون ہے ان میں تو بطریقہ اولا یہ حکم ہے، تو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے فون سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ جس طرح آپ دروازے پہ جب چاہیں دروازہ کھٹکھٹا دیں رات کو 1 بجے 2 بجے، کیسے اجازت ہوگی؟ اسی طریقے سے جس وقت چاہیں آپ اس کو فون کر لیں۔ یہ جو اندھا دھند ہمارے ہاں فون کا استعمال ہو رہا ہے، چونکہ نیا نیا فون آیا نا، لوگوں کو شوق آج کل زیادہ ہے، امید ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے، مسائل بھی معلوم ہوں گے، کچھ عقل بھی آ جائے گی، تو امید ہے کہ پھر احتیاط کریں گے۔ لیکن بہرحال احتیاط شروع کرنی چاہیے، اور اس فون کو راحت کا ذریعہ بنانا چاہیے، ایذا رسانی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمۃ